الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقت چونکہ کم ہے تو مختصرا جو گزارشات ہیں عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. حجاج کرام ہیں آپ لوگ اور ماشاءاللہ تیاری ہے، اللہ آسان فرمائے. حج پہ جانے والا اور پھر وہاں سے واپس آنے والا، خلوص سے حج کو جانے والا اور پھر وہاں سے تمام ارکان کو طریق سے کر کے آنے والا، ایسا ہے بھی گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گویا کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں جنم لیا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ تعمیر فرمایا تھا اور اللہ سے کہا بھی تھا کہ اللہ اس بے آبوں کے ہمیں کون آئے گا، اللہ نے فرمایا تھا اعلان آپ کیجئے، لوگوں کا لانا کام میرا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، روئے زمین پر سب سے بڑی مرجع خلائق وہی جگہ ہے جو بے آب ہو گیا. ایک ویرانہ تھا، جنگل تھا، اس کی ساری باتیں آپ سن چکے. مجھے جاچ کرنا ہے وحش کے فراغت کے بعد مدینہ تو ہی بگس، ہر امتی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ ہوش سنبھالے تو اللہ کے گھر کی زیارت اور اس کے بعد اللہ کے شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری. آپ نے فرمایا بھی ہے جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی. کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ اور وہ زمین کا سب سے بہترین شہر کہنے والے کہتے ہیں کہ رہی ہے سر کے بل چل کے جانے والی جگہ ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سر کے بل چل کے جائیں. یہ ذہن سے خیال نکال دے کہ آپ کا پیسہ آپ کو لے کے جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کو اجازت ملتی ہے وہی وہاں حاضر ہوتا ہے. انسان ارب پتی کھرب پتی ہو جائے لیکن اس دربار کی حاضری محض جب اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پروانہ ملے گا تو ہوگی, ورنہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پیسے کا گھمنڈ, پیسے کا خمار, یہ سب چیزیں ذہن سے یہی نکال کے جائیے اور فقیر بن کے جائیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اس حاضری کے لیے چنا ہے. ٹھنڈے ٹھنڈے اسی میں بیٹھ کے درس تربیت کی سنت تو آسان ہے, اس عملی راہ میں جب اترتے ہیں تو کتنی سہولتیں ہو جائیں. اس کے باوجود بھی آج بھی سفر حج مشقتوں سے لبریز ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس مشقت پہ صبر کر گیا میں اس کی جنت کی شفاعت کروں گا. مدینہ طیبہ کی جب حاضری کا وقت قریب آ جائے, ویسے تو حج سے پہلے ہی یہاں سے کوشش کریں کہ تمام صغائر و کبائر سے توبہ کر کے اللہ سے سارے گناہوں کی معافی مانگ کے اس دربار میں حاضر ہوں. اور خصوصاً بزرگان دین جو ایک وصیت اور نصیحت فرماتے ہیں جو سب سے بڑا مجاہدہ ہے مردوں کے لیے, داڑھی اور لباس پوشاک اس کو پہلی فرصت میں درست کرنے کا ارادہ کر لیجئے کہ اس شاہی دربار میں جب حاضری ہوگی تو فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اس کا مزاج بن کے جائیے. جن کی مجبوریاں ہوں جہاں تک مجبوری ہو اس وقت تک اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں, لیکن حتی المقدور توبہ کر لیں داڑھی کٹوانے سے اور اپنا لباس کوئی غیر مسلم والا اپنانے سے. آفس وغیرہ میں جہاں مجبوری ہو جہاں مجبوری پہننا بس وہاں گزارا کریں, اپنے اختیار سے کوشش کریں مسلمانوں والا حلیہ وہ ہمارا ہو جائے حج سے پہلے ہی. ناز آباد میں ایک مسجد ہم ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی, ایک محبت والے نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے, نماز کے بعد ان کے بارے میں کچھ بات بتاؤں گا. نماز ختم ہوئی جب باہر آئے تو بتانے لگے یہ صاحب جو میں نے آپ کو دکھائے تھے ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اتنے صف اول کے نمازی ہیں اس مسجد کے, کبھی کوئی نماز کی صف اول یہ تکبیر الافوت نہیں ہوتی لیکن کسی وقت ان کی داڑھی نہیں تھی. تو کہنے لگے کہ ایک مرتبہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا کہ ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ان سے میرا پیغام کہتے ہیں کہ ساری چیزیں میری اس پر عمل کرتے ہیں, سب سنتوں کو زندہ کرتے ہیں, اتنے میرے محبت کرنے والے ہیں، بس یہ ایک اس چیز کا خیال کیوں نہیں کرتے، یہ داڑھی کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو باقاعدہ ان کی طرف اشارہ کر کے دکھایا. یہ صاحب اٹھ گئے، نماز میں گئے، جب ملاقات ہوئی ان سے ان کو بلایا، مصافحہ کیا، مصافحہ کر کے خواب سنا دیا، پیغام پہنچا دیا. سننے والے صاحب نے سنا اور چند آنسو قطرے کے ٹپکے چلے گئے، کوئی جواب نہیں دیا. یہ آنے جانے رہے، کچھ دن بعد وہ صاحب مزید سے غائب ہو گئے. انہیں بڑی شرمندگی ہوئی کہ میرے ٹوکنے کی وجہ سے شاید وہ ناراض ہو گئے، اب شاید مزید چھوڑ دی انہوں نے. کچھ وقت کے بعد وہ صاحب نظر آئے، ان سے ملے، معانقہ کیا، گلے لگے اور رونے لگے. کہنے لگے، جس وقت آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تھا، میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ میں سنت کو چھوڑ دوں گا اور دربار عالی میں جا کے معافی مانگ کے آؤں گا. تو میں الحمدللہ عمرہ کرنے گیا تھا اور دربار سے معافی مانگ کے آیا ہوں. اللہ پاک ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے. جب تک کوئی مجبوری ہو یا نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں تو توبہ استغفار کرتے رہے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے کچھ حضرات مایوس کرتے ہیں کہ جب بے ریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ جائے گا تو آپ منہ موڑ لیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے سے بڑے گناہگار سے بھی منہ نہیں موڑتے. آپ اپنے ہر امتی کا سلام قبول فرماتے ہیں. ان سے دعا فر کروا لیجیے کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے، ابھی توفیق نہیں ملتی، آپ دعا فرما دیجیے کہ توفیق مل جائے. وہاں سے جب کہیں گے تو انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. اور خواتین کے لیے بڑا امتحان ہے حجاب کا، پردے کا. حتی المقدور حجاب کریں جتنا کر سکتی ہوں، تو یہ بڑا امتحان ہوتا ہے کہ ایک آزادانہ زندگی گزارے، حجاب والے زندگی میں آنا، وہ ایک امتحان. تو اس دربار میں جانے سے پہلے اس کا بھی اہتمام کر لیں. دوسری ایک بات جو چھوٹی سی مختصر عرض کر دوں کہ پی ایل ایس ایک اکاؤنٹ جو سود کے پر مبنی ہوتا ہے، حجاج کرام اور عام مسلمان سب اس سے احتیاط کریں. جو سودی اکاؤنٹ ہے کہ حج کے لیے جب ہم جا رہے ہیں تو سود کی رقم اس پر استعمال نہ کریں، اس سے احتیاط کریں تاکہ اللہ کے دربار میں جب جائیں تو اللہ کے رسول کے خلاف ہماری یہ جنگ نہ ہو، پاک صاف مال سے جائیں اور وہاں پہ پھر یہ حج ادا کر کے آئیں. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ، طابہ طیبہ منورہ، اس کے راستے طریق الحجرہ کہلاتا ہے. یہ اس طریق الحجرہ سے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آج یہ وہی راستہ ہے جس کے اوپر امت راستہ سفر طے کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف جاتی ہے. گھر سے بھی نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے چلیں، درود پاک کی کثرت کریں اور ذہن میں خیال رکھیں کہ یہ وہی راستے ہیں، یہ وہی پہاڑ ہیں جہاں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور مشقت برداشت فرماتے ہوئے تشریف لے گئے تھے. راستے میں اگر باذوق لوگ ہوتے ہیں تو گاڑی میں نعتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، نعتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں، رو بھی رہے ہوتے ہیں، طویل سفر ہوتا ہے تو آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جہاں موقع ہو ویسے ہی دعا کرتے ہوئے چلتے رہیے، سفر ہے طویل. لیکن بہت سے لوگ مکہ مکرمہ سے جو بیٹھتے ہیں مدینہ طیبہ تک، وہ خراڑے لے کر سو رہے ہوتے ہیں بے فکری کے ساتھ. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کن زبردست راہوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں، کیسے عظیم المرتبہ سفر کے، پوری زندگی ارمان کرتے رہے اور جب وہ سفر آیا تو تھکے سو گئے. گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ کم از کم زیارت کرتے ہو جائیں اور پھر بھلے سو جائیں، تھکن بھی ہوتی انسان کو. جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آئے تو اپنے اشتیاق و شوق کو بڑھاتے رہیے. میرے پیارے آقا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ مدینہ طیبہ جب قریب آتا تھا تو آپ اپنے گریبان کو کھول لیا کرتے تھے، سواری کو اور تیز بھگایا کرتے تھے اور ایسے مشتاق ہوتے تھے اس کی طرف بڑھنے کے لیے کہ بہت زیادہ بے قراری دکھایا کرتے تھے. عجیب بات یہ ہے، عرب کی سرزمین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مدینہ طیبہ یثرب کے نام سے موسوم تھا اور انتہائی گرمی تھی، موسم بالکل خراب ہوتا تھا، بیماریاں یہاں ہوتی تھیں، مرکز تھا یہ اور اجاڑ قسم کی جگہ تھی. اور تقریباً 2000 قبل مسیح قوم عمالقہ نے اس کو آباد کیا تھا. اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھ کے کہ نبی آخر الزمان کا دار الہجرہ یہ ہوگا، لیکن بظاہر کوئی ایسا اثر نہیں تھا، بہت یعنی ایک بیکار سی زمین تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے وہاں پہ قدم رنجا فرمانے کے بعد جو مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں، ہواؤں میں، مٹی میں، ہر ہر چیز میں جو اللہ پاک نے تبدیلی پیدا فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ مدینہ کی خاک میں بھی شفا ہے. اور آپ اپنے بیمار پہ جب دم فرمایا کرتے تھے تو اپنے انگوش مبارک پہ ہلکا سا زبان سے لعاب مبارک لگاتے اور زمین کے اوپر اپنی انگلی انگوٹھا لگاتے اور دعا فرماتے تھے کہ بسم اللہ تربت و ارضینا، کہ اللہ تیرے نام سے ہماری زمین کی مٹی کی وجہ سے، برکت سے ہمارے مریض کو شفا عطا فرما. اور پھر وہ انگوش اپنی اس مریض پر رکھا کرتے تھے. ہم جب جیسے جیسے قریب پہنچے تو ویسے ویسے ہم مدینہ طیبہ کے اشتیاق میں اپنے آپ کو بڑھاتے رہے. اور مدینہ طیبہ آج بھی بہت مختصر سی آبادی ہے. جو میں نے پڑھا متوسط اندازہ جو تقریباً 7-8 لاکھ کا اندازہ پڑھا، اور تقریباً 1977 کی مردم شماری میں 2 لاکھ کی آبادی تقریباً لکھی ہوئی ہے. تو زیادہ زیادہ 10-15 لاکھ آبادی ہوگی. تو جیسے جیسے مدینہ طیبہ قریب آتا ہے تو وہاں پہ وہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں. ھذا حد الحرم، عیر اور ثور دو پہاڑ ہیں، ان کے درمیان مدینہ طیبہ ہے. 12-16 کلومیٹر کے تقریباً اس کے جو ایک رقبہ بنتا ہے تقریباً. مدینہ طیبہ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بےتاب و بے قرار ہوں. اب تو یہ بڑے بڑے مینار دور سے ہی ماشاءاللہ رات کا وقت ہو تو روشنی پھینکتے ہیں، اور حجاج کرام کا خاص استقبال ہوتا ہے. استقبالیہ بار بار جب اسٹاپ ہوتے ہیں تو جیسے جیسے وہ بس اسٹینڈ قریب آتا ہے تو انعامات کی بھرمار ہوتی ہے. وہاں حکومت کی طرف سے بے شمار کھانے پینے کے بسکٹ پانی وہ ملتے رہتے ہیں. عجیب و غریب استقبال وہاں پہ اللہ پاک دکھاتے ہیں. مدینہ منورہ جو مرکز تجلی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب وہاں تشریف لے کے آئے تو جس طرح میں نے عرض کیا، آپ نے خاص مدینہ طیبہ کے لیے جو دعائیں فرمائی ہیں تو فرمایا کہ اے اللہ، لوگ شروع شروع میں صحابہ کرام بیمار ہوئے، موسم موافق نہیں آیا. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، یہاں کی بیماری کو یہودی آبادی کی طرف منتقل فرما. ایک شب آپ نے خواب دیکھا، رات کو خواب دیکھا کہ کالی بال بکھرے ہوئے اجڑی ہوئی عورت وہ وہاں سے نکل کے بھاگ رہی ہے، یہودیوں کی بستی کی طرف جا رہی ہے. آپ نے صبح بشارہ سنایا کہ یہاں کے تمام بیماری نموزت میں سب بھاگ کے چلی گئی، اب وہ یہاں مدینہ میں نہیں رہیں گے. اللہ نے اس مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوا تھا کہ کتنی قیمتی سرزمین ہے. آپ کے نفوس سے قدسیہ اور آپ کا وہاں پہ انفاس مطہرہ کا پہنچنا تھا کہ پورے مدینہ طیبہ کے اندر آپ کے وجود باسعود سے رونق آ گئی. پہلا قیام آپ کا مسجد قبا میں ہوا، بستی تھی قبا کی، مسجد آپ نے وہاں خود اپنے قیام کے بعد تعمیر فرمائی. مسجد قبا تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ وہاں کی زیارت کریں گے. اور وہاں کا ایک کنواں تھا، بیر غریز غالب اس کا نام تھا. اس کنویں کو اعزاز حاصل تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، جب میرا وصال ہو جائے تو اس کنویں کے پانی سے مجھے غسل دیا جائے. وہاں کے اس کنویں کے پانی سے آپ کو غسل دیا گیا. آپ نے اس مسجد کی تعمیر میں منفر نفیس خود حصہ لیا. سب سے پہلا سنگ بنیاد آپ نے رکھا، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا، اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر لگاتار پے در پے دیگر صحابہ کرام رکھتے چلے گئے. یہ مسجد تعمیر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہفتے کے دن مسجد قبا تشریف لے جایا کرتے تھے. اور آپ نے عام بشارت بھی دی ہے کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے صرف نماز کی نیت سے مسجد قبا جائے اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. کچھ روایت میں آتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے تو اس کو کعبۃ اللہ میں عمرے کا ثواب ادا کیا جاتا ہے. یہاں آپ کا سب سے پہلے نزول ہوا تھا، اور یہاں کے لوگوں کو آپ نے پسند فرمایا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. کہ وہ مسجد کے جو سب سے پہلے دن ہی تقوی کی بنیاد پہ قائم کی گئی وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ اس میں قیام کیا جائے، اس میں عبادت کی جائے. اور اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیا کرتے ہو کہ جو تمہاری تعریف قرآن میں نازل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد بھی پانی بھی استعمال کر کے طہارت حاصل کرتے ہیں. یہ مسجد قباء, پھر آپ آگے تشریف لائے تو یہاں جہاں اب مسجد نبوی ہے, اس وقت یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کھجوروں کو وہ سمجھے خوشوں سے الگ کیا جاتا تھا. دو یتیم بچوں کی جگہ تھی یہ, سہل اور سہیل, ان کو بلایا گیا. ان کے ورثہ نے کہا کہ ہم یہ فی سبیل اللہ ویسی جگہ دے دیتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس جگہ کو میں قیمتا لوں گا. گھر کا جو معاملہ وہ سب جانتے ہیں, گھر سے اتنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اشرف حاصل ہوا آپ کے مہمان نوازی کا, اور مسجد کے لیے جگہ منتخب ہوئی, خرید لی گئی, اور یہاں پہ آپ نے مسجد کا قیام وہ آپ کے دست اقدس سے عمل میں آیا, یہی آپ کے حجرہ شریفہ بنے. بڑا ولولہ تھا, جذبہ تھا جب آپ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں. سنیت الوداع کے اوپر کئی روز سے استقبال کا انتظار ہو رہا تھا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ گیت پڑتی تھی, انتظار ہوتا تھا, کھجوروں پہ لوگ چڑھے ہوتے تھے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اس شہر کو رونق بخشیں. جس وقت آپ تشریف لائیں تو کل 500 افراد کے اوپر یہ مدینہ طیبہ کی آبادی تھی, اور یعنی جو مسلمان تھے, اور جو یہودی تھے تقریباً ان کے سارے قبائل ملا کے 5000 کے قریب ان کی آبادی بنتی تھی. بڑا ولولہ, رونا, خوشیاں, چاروں طرف خوشیاں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تیزی سے فتوحات ہوئی, کہاں کہاں فتوحات ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ شہر ایسا ہے جو تمام شہروں کو کھا جائے گا. تو کھا جانے سے مطلب یہ کہ یعنی فتوحات ہوں گی اور سارے شہر اسلام کے زیر نگی آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے جو فضائل بیان فرمائے وہ بے شمار ہیں. آپ نے فرمایا کہ جب فتوحات خوب ہونے لگیں گی, یمن فتح ہوگا, عراق فتح ہوگا, اور شام فتح ہوگا, دیگر ملک فتح ہوں گے, تو لوگ اپنے اہل و عیال اور رشتے داروں سے وہاں کے پہلے خبریں سنیں گے کہ لوگ کہیں گے جی عراق بڑا سرسبز و شاداب ہے, کوئی کہے گا کہ جی شام بڑا سرسبز و شاداب ہے, لوگ مختلف ممالک کی تعریفیں کریں گے. تو کچھ لوگ اپنے اہل و عیال کو مدینہ سے منتقل کر کر کے وہاں لے جائیں گے اور کہیں گے چلو اچھے آب و ہوا میں فضا والی جگہ میں چلتے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کاش ان کو پتا ہوتا کہ مدینہ ان کے لیے بہترین جگہ ہے. ایک مرتبہ جنت البقیع کے اندر آپ ایک صاحب کی تدفین کے اندر مشغول تھے تو قبر کھدی ہوئی تھی. ایک صاحب نے بے ساخت کہا کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ. آپ نے فرمایا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیسے برا ٹھکانہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں زمین کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ کتنی آزمائش کی جگہ ہے قبر. آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم پورے روئے زمین میں کوئی جگہ بھی مجھے پسند نہیں سوائے مدینے کے جس کو میں چاہتا ہوں جہاں میری قبر ہو. میں چاہتا ہوں مدینہ طیبہ میرا مقصد بنے, میری قبر بنے. اور آپ نے امت کو دعوت عام دی, من استطاع منکم ان یموت فی المدینۃ فلیموت, کہ تم میں سے جس کو استطاعت ہو کہ مدینہ طیبہ میں اس کی موت آ سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنی موت کا وہ مدینہ طیبہ میں اہتمام کرے. تو اہتمام سے مطلب انتظار کرے, تمنا کرے, آرزو کرے. امام مالک رحمت اللہ علیہ پوری زندگی مدینہ طیبہ سے نہیں نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں نکلوں اور میری قضا آ جاؤ, مدینہ کی زمین نصیب نہ ہو. پوری حیات طیبہ میں ایک مرتبہ صرف حج ادا فرمانے گئے, حج, اور جلد از جلد حج ادا فرما کے مدینہ طیبہ میں آ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں مدینہ کے علاوہ میری موت آ جائے. وہ شہر عظیم شہر. آپ نے فرمایا کہ جو شخص مدینے والوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اللہ اس کو ایسا پگھلا دیں گے کہ جس طرح پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے. ایک وقت آیا کہ مدینہ میں کوئی ظلم ہونے لگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے بیٹوں کے ہاتھ کے اوپر کاندھوں پہ ہاتھ رکھے, ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ حالات سخت ہیں تو اس وقت آپ کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جائیے. اپنے بیٹوں کے کاندھوں کا سہارا لے کر نکلنے لگے اور بڑے لڑکھڑاتے ہوئے مایوس ہو کے شہر سے نکل رہے تھے تو بے ساختہ کہنے لگے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو رسول اللہ کو کیسے کوئی اذیت پہنچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اہل مدینہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مدینہ والوں کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. تو اہل مدینہ یا مدینہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے ایمان کا جز ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا شامل ہے. اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی, میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ صدوق نے برکت یہاں عطا فرما. یا اللہ یہاں کے مد میں برکت عطا فرما, یہاں کے سع میں برکت عطا فرما, یہاں کے کھانے میں برکت عطا فرما, یہاں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما. جو ہمارے تاجروں سے دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اور آپ نے برکت کی دعا دی کہ جو میرے بازار کے دکانداروں کو نفع پہنچائے اللہ اس کو نفع بخش بنائے, اس کو برکت عطا فرمائے. تو آج بھی لوگ مدینہ طیبہ کے بازاروں سے عشق و محبت میں چیزیں خریدتے ہیں. بہت سے حضرات سختی سے منع کرتے ہیں کہ وہاں جا کے شاپنگ مت کرنا, لیکن ہمارا ذوق الگ ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی سنا, مدینہ طیبہ میں یا مکہ مکرمہ کے حدود میں جو چیز داخل ہو گئی ہمارے لیے باعث برکت بن گئی, چاہے چائنا کی بھی نہ ہو, وہ اب مدینہ کی سرزمین پہ بکری ہمارے لیے وہاں کی نسبت ہو گئی. بہت سی چیزیں ہمیں ملتی تھیں, ابا جی سے کہتے تھے ابا وہاں سے لانے سے کیا فائدہ, یہیں سے مل جائے گی. ابا کہتے ارے اللہ کے بندے وہاں کی بات الگ ہے, وہاں کی ہوائیں لگ گئی ہیں. تو وہ نسبت ایک بڑی قوی ہوتی ہے. تو مدینہ طیبہ کے رزق کے لیے, روزی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. آپ نے ایسی دعائیں فرمائی کہ پورا مدینہ پھلتا پھولتا ہے, جمالی مدینہ طیبہ ہے بالکل. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینے کے رزق میں آپ کی دعاؤں سے ایسی برکت ہے کہ پانچ روٹی کھانے والے شخص کا دو روٹی میں پیٹ بھر جائے گا. یہ باقاعدہ دعوے سے کہا ہوا ہے کہ اللہ نے وہاں کی روزی میں رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ جو پانچ روٹی کھاتا ہوگا دو روٹی میں اس کا پیٹ بھرے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی سفر سے واپسی تشریف لاتے ہوئے اگر وہ منہ پر کپڑا ڈھک رہے تھے آپ تنبیہ فرماتے تھے ایسا نہ کرو, اس کے گرد و غبار میں بھی شفا ہے. مدینہ طیبہ کے گرد و غبار بھی شفا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں, یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اس شہر سے تو سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, پروفیسر اقبال عظیم فرماتے ہیں اس شہر سے تو سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ لیتا ہوا سورج طلوع ہوتا ہے, وہاں سے آپ کے قدمین شریفین کی طرف سے نکلتا ہے, سرانے کی طرف غروب ہو جاتا ہے. یہ مبالغہ آرا باتیں نہیں ہیں, یہ وہ ترکہ ہے کہ جہاں پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ہر لمحہ ہر وقت جہاں اللہ خود براہ راست اللہ تبارک و تعالی رحمتیں بھیج رہے ہوں, صلاۃ و سلام بھیج رہے ہوں, فرشتے لگے ہوئے ہوں, اس سے بڑی رحمت کی جگہ کون سی ہوگی. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری آنکھوں کو حجاب پڑا ہوا ہے کہ ہم وہاں کے یہ تجلیات دیکھ پاتے ہیں, ورنہ در حقیقت اگر وہاں کے جلوے صحیح معنی میں کھول دیے جائیں لوگوں کے دل پھٹ جائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ سیدہ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرماتی ہیں کہ لنا شمسن ولل آفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. ایک ہمارا سورج, ایک دنیا والوں کا سورج. دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد, اور میرے گھر میں سورج طلوع ہوتا ہے عشاء کے بعد. فرماتی ہے کہ آپ کے ایسی روشنی ہوتی ہے کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں کہ سوئی بھی اگر گر جائے اندھیرے میں تو اٹھا لوں میں. اور ایسا ہوا کہ آپ کی نورانی روشنی سے وہ اندھیرے کے اندر روشنی ہوئی اور سوئی ڈھونڈ لی گئی. اس شہر کی حاضری ہے, اس عظیم المرتبت ہستی کی زیارت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میرے شہر میں کوئی آ گیا اگر وہاں کی اس نے تکلیف مصائب برداشت کی, قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا. لوگ آگے بس اوقات گن گن کے چن چن کے چھوٹی چھوٹی باتیں کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چپ گیا نا, وہاں ایسی تکلیف ہوئی, وہاں یہ کانٹا چپا, وہاں یہ ہوا, فلاں نے یوں کو نہیں ماری, فلاں نے دھکا دیا, وہاں سعودیوں کا مزاج ایسا سڑا ہوا ہے, وہ ایسے متکبر ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں, وہاں کے ماشاءاللہ سر پہ بٹھاتے ہیں حجاج کو. ہمارے سعودی دوست بتاتے ہیں کہ حاجی اور عمرے والا سعودی گورنمنٹ کی نظر میں وہاں کے سعودی سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے, ذرا سی کوئی شکایت کرتے پوری گورنمنٹ اس ادارے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ حاجی کو تکلیف کیسے ہوئی, کیسے کیسے انتظام کرتے ہیں وہ, اور پھر بھی ہم سے برداشت نہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں آ کے ہم خوب بڑا جڑا کے بتاتے ہیں ایسا ہوا ویسا ہوا. ایک شخص کی وہاں جوتیاں گم ہو گئیں, معاذ شریف پہ جا کے کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کے دربار میں بھی جوتیاں چوری, مسجد میں تو یہاں بھی چوری کر گیا. ایک شخص آئے ہاتھ پکڑ کے لے گئے جوتے کی دکان پہ، لے کر جو جوتی پسند ہو اٹھا لو اس میں سے لے جاؤ، اور خبردار آگے آئندہ جا کے معاذ شریف پہ شکایت مت کرنا، جو تمہیں جوتی چاہیے یہاں سے لے جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ تھی، ہر چیز کو وہاں برداشت کرنا ہے دونوں جگہ پورے سفر میں، لیکن اس دربار میں جا کے سمجھنا ہے کہ وہاں کی جب خاک شفا ہو سکتی ہے، لوگ اعزاز محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، لکھتے ہیں سگے مدینہ، کہ مدینے کے کتے ہیں ہم، ہم تو سگے مدینہ کے بھی احترام کرتے ہیں، مدینے کے کتے بھی اس کے احترام ہیں۔ کچھ ایسے بھی محروم ہوتے ہیں جو وہاں جا کے ائمہ کرام کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ الامان والحفظ، نمازیں پڑھیے، اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، ہمیں تو رشک آتا ہے ان ماؤں پہ جنہوں نے ایسی اولادیں جنی کہ جو اتنے بڑے مسلے پہ کھڑی ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، کتنا بلند مقام ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ادب سیکھی، بیشتر ننگے پاؤں رہا کرتے تھے اور سواری پہ مدینے کی حدود میں سفر نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن عوام الناس کے لیے احکام نہیں ہیں، عوام کے لیے وہ اعتدال بتایا گیا کہ مشقت میں نہ پڑیں، ان کا تقوی بھی تو دیکھیے، بڑے لوگوں کی باتیں عوام الناس کے لیے وہ راہ عمل نہیں بنائی جاتی، ان کے لیے وہ چیزیں راہ عمل بنائی جاتی ہیں جو وہ برداشت کر سکے، لیکن ادب ذہن میں رہے۔ تین تین دن تک امام مالک رحمت اللہ علیہ حدود حرم میں قضاء حاجت نہیں فرماتے تھے، تین دن بعد حدود حرم سے باہر جا کے قضاء حاجت فرما کے آتے تھے۔ وہاں پہ کولر لگے ہوئے حرم ہیں مدینہ طیبہ کے آس پاس، مدینہ کا پانی، ہوٹل کا پانی، لوگ ارے یہ پانی مت پیے گا، لائن کا پانی ہے، ہوٹل میں کبھی کچن سے پانی پی لیں، ارے تو لائن کا پانی، کبھی یہ سوچا کہ کس ہوٹل کے کس لائن کا پانی ہے، کیسے ہمیں نصیب ہو گیا، ارے مدینہ طیبہ کے نلوں میں پانی آ رہا ہے، وہ پانی ہمیں مل جائے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہے، اس سے برتن دھوئے، اس سے اس کو پی لیں، اس سے وضو کریں، کچھ بھی کریں، وہ ایسا اچھا نہیں، تو نل کا پانی پینا نہیں بیماری ہو جائے گی، مدینہ طیبہ تو شفاؤں کا مرکز ہے، اعتقاد اچھا ہو تو سب کچھ مل جائے گا۔ اس سرزمین میں کتنے نفوس قدسیہ، بہرحال گفتگو سمیٹتا ہوں، بات چل رہی شہر مدینہ کی، کہ شہر مدینہ و مکہ مکرمہ ایسے شہر ہیں کہ جس میں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں دندناتا پھرے گا، جب مدینہ طیبہ کے دروازے پر پہنچے گا داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک مدنی شخص آ کے اس سے مناظرہ کرے گا، کہے گا میں، دجال کہے گا میں تجھے خدا بن کے دکھاؤں، کہے گا دکھائیں، وہ تلوار سے دو ٹکڑے کر دے گا اس مدنی شخص کے، دو ٹکڑے کرنے کے بعد سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، سب پکڑ کے جوڑے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، زندہ ہوگا۔ دجال کہے گا اب تو خدا مان لے کہ قتل کر کے پھر تجھے دو ٹکڑے کر کے زندہ کر دیا، جوڑ دیا۔ وہ مدنی شخص کہے گا کہ اب تو میں اور زیادہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان لاتا ہوں پختہ، کہ انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ دجال کی نشانی کے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے جوڑ کے زندہ کر کے دکھائے گا، تو پکا دجال جھوٹا ہے، تو اور زیادہ تصدیق ہوگی میرے آقا کی بات، ایڑی چوڑی کا زور لگائے گا لیکن داخل نہیں ہو سکے گا، نہ مکہ مکرمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں۔ تو مدینہ طیبہ کی حاضری ہو رہی ہے، وہاں کے بازار، وہاں کی مسجد، وہاں کے حرم، وہاں کی زیارات، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی گلیاں، وہاں کے لوگ، وہاں کے بچے، وہاں کے بڑے، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کی دھوپ، وہاں کی گرد، وہاں کی غبار، وہاں کے ذرات، ہر ہر چیز ہمارے لیے باعث ادب و احترام ہے، کوئی برائی آ کے نہ کرے کہ ہمیں تکلیف پہنچی۔ اگر قیامت میں آقا کی شفاعت چاہیے، ہر چیز وہاں پہ سمیٹیے، کھائیے، اتوار کو، پیر کو اور جمعرات کو جو سخان بھی لگتا ہے، حرم کا ذکر آئے گا اس کے اندر تفصیل سے بتاؤں گا تھوڑا سا، ہر چیز کو ادب احترام کی نگاہ سے دیکھیے۔ ایک پوائنٹ یہاں تھوڑا سا ایک اضافی عرض کر دوں، کھانے پینے مدینہ طیبہ کے آنکھ بند کر کے کھائیے، وہاں کے علماء ذمہ دار، وہاں کی حکومت ذمہ دار، وہاں کے بادشاہ ذمہ دار، اسلامی حکومت ہے الحمدللہ، وہ حجاج کرام کو حلال کھلانے کا ہم سے زیادہ اہتمام رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ فکر ہوتی ہے، لوگ وہاں جا کے بس اوقات شش و پنج میں پڑتے ہیں، ارے البیک مت کھانا، اس کا گوشت وہاں سے آتا ہے، وہاں سے آتا ہے، میں نے پوری الحمدللہ تصدیق کر لی، ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ پورا بڑا اسٹرانگ سسٹم بنا ہوا ہے، سعودی گورنمنٹ ہم سے زیادہ اس معاملے میں حساس ہے کہ کوئی اس میں حاجیوں کے لیے وہ غلط چیز استعمال کرنے والی نہیں۔ اور وہ البیک جب وہاں مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے تو ہم البیک کی نیت سے بھی نہیں کھا رہے، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا لنگر سمجھ کے کھا رہے ہیں، ہم تو دسترخوان کے فقیر ہیں، ہم تو وہاں پہ فقیر بھکاری بن کے گئے، اب وہاں جا کے یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے حلال ہے؟ مدینہ طیبہ میں اگر حرام بک رہا ہو تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدبختی ہماری کیا ہے؟ وہاں کے رسک کو جا کے ذرا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ مت کھانا، یہ مشکوک ہے، یہ مشکوک. ارے میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس سے بڑی دربار کے بولنے والے مشکوک مشکوک؟ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آقا کی طرف سے اس کو اجازت مل گئی، وہاں کے رسک کو اگر ہم یہ محروم ہو کہ آنے چھوڑ کے کہ نہیں سبزی دالے کھاتے رہو، مرغی مت کھانا حرام ہے، بڑی محرومی کی بات لگتی ہے. مجھے اللہ پناہ رکھے اس دربار کے بارے میں بڑے بزرگ نے، نام نہیں لوں گا ان کا، انہوں نے بے دہانی میں ایک بات کہتی، کھانا کھا رہے ہو دہی کھا رہے، مدینے کا دہی کھٹا ہے، ہمارے علاقے کا دہی بڑا اچھا ہوتا ہے. رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ چلے جاؤ اپنے شہر، اگر تمہیں مدینے کا دہی پسند نہیں ہے تو جاؤ وہیں کا دہی کھاؤ. تو سمال کے زبان بات کیجئے، کس شہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ پورے مدینہ طیبہ میں سگریٹ الاؤ نہیں ہے، وہاں کی حکومت کی طرف سے سخت پابندی ہے. چوری چھپے چیٹر لوگ تو ہر جگہ بےمانیاں کرتے ہیں، دکا پی لے، نہ وہاں آپ کو دکان پہ ملے گی نہ کہیں. پورے مدینہ طیبہ کے حدود میں گورنمنٹ طرف سے منع ہے کہ حدود حرم کے اندر کوئی سگریٹ نہیں پیے گا، یہاں دھوئے کی بدبو نہیں آنی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوگی. جب کوئی تعمیراتی کام صحابہ کرام کے دور میں ان کے بعد ہوا کرتے تھے تو حدود حرم سے باہر جا کے دروازے میں ٹھوک پیٹ ہوتی تھی کہ اتنا سی بھی آواز روضہ اطہر تک نہ پہنچے کہ آقا نامدار کو ایذا پہنچے گی. تو وہ وہاں کے لوگ ہمارے لیے احترام کرتے ہیں، تمام کرتے ہیں کہ اچھی سے اچھی غذا، پاکیزہ غذا، صاف ستھری چیزیں ملے، ہم جا کے وہاں پہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، محرومی والی بات ہے. اس لیے اس شہر کو تو بس سمجھیے کہ ذہن پہ مسلط کر کے جائیں کہ ہم بالکل ایسے عشق میں ڈوب کے جائیں کہ ہر چیز سے ہمیں پیار ہی پیار ہو، ہر چیز کو عشق کے ایسے انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی ہر چیز کو سمو لے اپنی آنکھوں کے اندر، بٹھا لے اپنی آنکھوں کے اندر. یہ مدینہ طیبہ کا ایک تھوڑا سا جائزہ پیش کیا. ہوٹل میں ٹھہریں گے، وہاں کی رہائش کی کوئی برائی نہ کریں، کوئی بھی خدا نہ خاصا اونچتی جو صبر کریں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، درود پاک پڑھیں. اول تو الحمدللہ مشکل آتی نہیں، نوابوں کی طرح رہتے ہیں. الحمدللہ 2012 میں حج نصیب ہوا. اللہ ہمارے منتظمین کو، شاہ صاحب دامت برکات کو، بلال بھائی کو، انصار بھائی کو، اور جو بھی رافع بھائی وغیرہ جتنے ماشاءاللہ حضرت یحیی الجھانوی دامت برکات، سارے حضرات بڑے جمع ہوتے ہیں اور بڑے خلوص سے جو لگ کے کام کرتے ہیں، ایسا مزہ آتا ہے کہ گھر میں بھی ایسی خدمت نہیں ہوتی کہ جس طرح وہاں. رزق کے انبار وہاں، کھانوں کے انبار وہاں، راحتوں کے انبار وہاں، ایسی ایسی نعمتیں کہ سوچ نہیں سکتا انسان کے علمان حفیظ کے. ایسا بس پھر بھی لوگ شکوہ شکایت کریں تو یہ ایک علمان الحفیظ والی بات ہے، ورنہ جو راحتیں وہاں ملتی ہیں انسان حیران ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو چیز سوچو کھٹ سے ہو جاتی ہے، اور جو ان کے لیے برا چاہتا ہے اس کا برا ہو جاتا ہے. 557 ہجری میں سلطان محمود غزنوی تہجد پڑھ کے، نماز پڑھ کے سوئے تو ایک دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، دو دکھائے شخص کہ یہ دو شخص سے مجھے محفوظ کرو. ہڑبڑا کے اٹھے، پریشان، پسینہ چھوٹ گیا، تھوڑا بہت سوچا کہ لیکن خواب ہے، پھر نماز وغیرہ پڑھ کے پھر سو گئے، پھر سوئے، پھر سوتے آقا کی زیارت ہو گئی، پھر اٹھے، پھر سمجھ میں نہیں آیا کیا مسئلہ ہے، پھر سو گئے. تین دفعہ ایسے ہوا جب سوتے جب آقا کی زیارت ہو جاتی ہے کہ ان دو بدبختوں سے مجھے بچاؤ. اس کے بعد یہ اپنے سید جمال الدین اپنے خاص وزیر کو بلاتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب نظر آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ فوراً چلا جائے وہاں سے، پورا اپنا لشکر تیار کرتے ہیں، فوراً دوڑ لگاتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف. 12 دن کا سفر طے کر کے پہنچتے ہیں مدینہ طیبہ، انعام و اکرام کی برسات لے کے پہنچتے ہیں. ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے بعد اعلان عام ہو جائے کہ تمام مدنی حضرات تشریف لے آئے، بادشاہ کی طرف سے عطایا ملے گی، سب کو انعام بانٹ رہے ہیں، اور نظریں جمی ہوئی ہیں کہ وہ دو نظر ہیں بدبخت کہ جن کی حضور نے ہمیں نشاندہی کی ہے، سب آ گئے وہ نہیں ہے. پوچھا کہ کوئی رہ گیا؟ بتایا کہ نہیں سب آ گئے، لیکن دو اشخاص ہیں بڑے عابد الظاہر، اشراق قبا مسجد میں پڑھتے ہیں، پانچوں نمازیں یہاں جماعت سے حرم میں پڑھتے ہیں، لوگوں کی دل کھول کے مدد کرتے ہیں، ہدایت دعوت کا انبار لگاتے ہیں، اتنے متقی ہیں ہر وقت عبادت مشغول رہتے ہیں، بقی غرقت میں نظر آتے ہیں، کوئی نیک کام نہیں چھوڑتے. کہا بلا لو ان کو بھی، بلا لیا گیا، دیکھتے پہچان گئے دو ہی ہیں. تفتیش کی، پوچھا پوچھا پوچھا، کوئی راز نہیں کھلتا. پریشان کے خواب دیکھا ہے، حضور نے اشارہ فرمایا لیکن نشانے کوئی ایسی نظر نہیں آتی کہ جس میں ان میں کوئی برائی نظر آئے. جس طرح قادیانی ہے نا، اپنا آپ کو مقطع چقطع، امامے، داڑیاں، سب کچھ، یہ جتنا بڑا بدبخت وہ ہوگا دشمن حضور کا، وہ اتنے بھیس بدل کے آئے گا بدبختوں کی طرح. بہرحال اطمینان نے وہ کہنے لگے اپنی رہائش پہ لے چلو. رہائش پہ لے گئے, رہائش دیکھی, سب جگہ عبادت کے نشانات, مسلے بچھے ہوئے, عبادتوں کے آثار, کوئی چیز نہیں. بڑی پریشانی کی کیا ماجرا, بہت پریشانی کے بعد ایک جائے نماز کو الٹ کے دیکھا تو بھاری وہاں پورا پتھر رکھا ہوا ہے. کہا اس پتھر کو اٹھایا جائے, نوکروں نے پتھر کو اٹھایا تو معلوم ہوا سرنگ کھدی ہوئی ہے اور وہ سرنگ جاری ہے روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک. پورے مدینہ طیبہ میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ اتنی بڑی ایک سازش ہو رہی تھی. عیسائیوں نے بے پناہ دولت دے کے بھیجا تھا کہ جا کے ان کی وہاں سے لاشیں نکال کے لے آؤ, جب لاشیں آ جائیں گے ہم اعلان کریں گے تم وہاں اتنے عظمت احترام کرتے ہو اور تمہارے نبی اور تمہارے مخلفہ ہمارے پاس موجود ہیں. سلطان نور الدین زنگی نے ان کو نمونہ عبرت بنایا, سر عام کو سزا موت دی اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر کے نیچے سیسے پلائی ہوئی دیوار پوری تحت الثرا تک پہنچا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, عالم الغیب نہیں لیکن عالم الغیب سے کم بھی نہیں کہ ہر چیز اللہ پاک کی طرف سے آج بھی ان کو پہنچتی ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مدینہ طیبہ کے بارے میں آپ کی شخصیت کے بارے میں نقصان ہوگا فوراً اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے پیغام, فوراً حفاظت ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہاں جتنے بھی دربان لگتے ہیں, محافظین لگتے ہیں, دربار عالی سے پہلے اجازت ملتی ہے پھر ان کی وہاں پہ ذمہ داری لگتی ہے. تو بہرحال حرم شریف وہ پورا اب تو بہت بڑا ہو گیا کہ جو مدینہ طیبہ کی سمجھے اس وقت کل آبادی تھی وہ اب اس کے تقریباً اس کے قریب وہ مدینہ طیبہ کا جو مسجد نبوی وہ پورا احاطہ ہے. حرم شریف اس میں اب تو اتنے ابواب ہیں ماشاءاللہ, باب السلام کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے اسے جائیں, لیکن اب جہاں بھی آپ کی بلڈنگ ہو, آپ کے امیر صاحب جہاں کہیں جو سہولت ہو وہاں سے تشریف لے جائیں, حرم جائیں اور حرم میں جانے کے بعد بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے تحیت المسجد پڑھ لیں اور وہ ساری ترتیب تو آپ کو یہ بتائیں گے جو حضرات ہیں کہ مسجد کا خاص ادب احترام کیا جائے کہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, موبائل کو بند رکھا جائے, بہت سے موبائل مساوقات بچتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, ان چیزوں کو بند رکھے. حرم میں جب جائیں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ساری کی ساری چیز ہمارے لیے قابل ادب ہے. وہاں ایک جو اہم چیز ہے بقیع کا قبرستان, جسے بقیع غرقد بھی کہا جاتا ہے, غرقد ایک درخت ہے جو جھاڑیوں والا ہے اور یہ یہودی کا دوست ہے, یہ پہلے وہاں بہت تھا تو اس لیے اس کو بقیع غرقد بھی کہا گیا. تو اس بقیع کے قبرستان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قیامت کے دن 70,000 ایسے منور چہرے والے اٹھیں گے کہ 14ویں رات کی چاند کی مانند ان کے چہرے چمکتے ہوں گے, اور بقیع کے قبرستان والے آسمان میں ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جس طرح زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. بہت خوش نصیب ہے کہ جس کو یہاں کی زمین نصیب ہو گئی. فرمایا کہ جو شخص یہاں دفن ہوا قیامت کے دن میں اس کو شفیع ہوں گا کی شفاعت کروں گا. فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی, میں اس سے باہر آؤں گا, پھر ابو بکر باہر آئیں گے اپنی قبر سے, پھر سیدنا عمر آئیں گے, پھر اس کے بعد جنت البقیع والے آئیں گے, پھر بقیع والوں کو لے کے میں چلوں گا مکہ کی طرف. ابھی مکہ مدینہ کے درمیان ہوں گا کہ مکہ والے مجھ سے آگے ملیں گے, مکہ کے قبرستان والے سارے آگے مجھ سے ملیں گے. تو بقیع کا جو قبرستان ہے اس کی ایک تو عظمت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے, اور حضور نے جو فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ مدینہ کے میں میری قبر بنے, تو وہ ایک سب سے بڑی خواہش. پھر آپ کی تمام ازواج مطہرات سوائے حضرت سیدہ خدیجہ اور حضرت میمونہ کے, کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلمہ ہے اور حضرت میمونہ مقام شرف میں آرام فرما ہے, باقی 9 ازواج مطہرات جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے, آپ کی صاحبزادی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمۃ الزہرا اس میں آرام فرما ہے, آپ کے داماد ذوالنورین حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد خلیفہ ثالث وہ اس میں آرام فرما ہے, اور امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس میں آرام فرما ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس میں آرام فرما ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود جو علم کے پہاڑ ستون ہیں وہ اس کے اندر آرام فرما ہے, اور ان کے علاوہ تقریباً 10,000 کے قریب صحابہ کرام اس جنت البقیع کے اندر آرام فرما ہے. تو یہ جنت البقیع کا قبرستان مدینہ طیبہ کا ایک بہترین سمجھیے وہ مرکز روحانیت کا, اور آپ کے بعد میں درسوں میں یہاں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے نزدیک انتقال فرما جانے والے وہ بظاہر تو دنیا سے فنا ہو جاتے ہیں لیکن فنا کے بعد وہ بقائے اعلیٰ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں اور خاص طور پر جنت البقیع والے حضرات ان کا تو کہنا ہی کیا ہر قبر وہ نور سے منور ہے معطر ہے صاحب برکت لوگ ہیں اور ہمارے بھی کتنے بزرگان دین اس میں آرام فرما ہے اور خصوصاً شیخ ثانی حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت ڈاکٹر محمد حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی میں آرام فرمائے اور نہ جانے دنیا کے غوث قطب ابدال اولیاء اور اوتاد اختاب کیسی بڑی بڑی ہستیاں یہاں پہ مدفون ہیں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جنہوں نے پوری زندگیاں فنا کر دی اس آرزو میں 60 سال 70 سال 80 سال پلٹ کے انہوں نے اپنے ملک اور شہر کو نہیں دیکھا کہ مدینہ طیبہ کی خاک نصیب ہو جائے کیسے کیسے لوگ ہیں جب تاریخ پڑھے تو پتہ لگتا ہے اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں اچانک اللہ نے حج پہ بلایا عمرے پہ بلایا حج کیا عمرہ کیا جا کے قبروں کی زیارت کی اور کہیں ایک آہ بھر کے کہہ دیا کیسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ یہاں پہ ان کو جگہ مل گئی اور معلوم ہوا کہ اگلے دن خود وہاں پہنچے ہوئے ہیں ویسے تو اللہ پاک سب کو سلامتی عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے سب آرام سلامتی سے جائیں سلامتی سے آئیں لیکن دل میں تمنا ہونی چاہیے کہ جب ہماری عمریں اپنی تبھی اس کو پہنچ جائیں عمروں کو تو اللہ پاک ایسے اسباب عطا فرمائے کہ ہمیں مدینہ طیبہ کی خاک نصیب ہو جائے تو ایسے بھی کچھ لمحوں میں وہاں پہ الحمدللہ مدینہ طیبہ کی اس زیارت کو جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے پیوند ہو جاتے ہیں وہاں ہمیشہ کے لیے آسودہ فراش ہو جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی ہر چیز میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہے احد فرمایا کہ جنت پہ معلق پہاڑ ہے کیا خوش نصیب پہاڑ ہے لوگ دولت خرچ کر کے پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں لیکن مسلمان دنیا سے دولت خرچ کر کے اس پہاڑ کی زیارت کے لیے آتا ہے جس کو حضور نے فرمایا ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے فرمایا جب احد جاؤ تو اس کے میوے چر لیا کرو کھایا کرو اگر تمہیں وہاں کوئی میوہ نہ ملے تو وہاں کی گھاس پھوس ہی کھا لیا کرو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی کہ جب کوئی اولاد ان کی وہاں گزرتی تھی جاتی تھی تو فرماتے تھے احد اگر جاؤ تو میرے لیے وہاں کی گھاس پھوس سے آنا تو احد پہاڑ احد کا میدان یہ تاریخ اسلام کا ایک یادگار مقام ہے جہاں احد ایک جہاد بھی ہوا اور اس کے جو فضائل ہیں وہ تو اپنی جگہ سب سے بڑا یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا جو مارکا وہ جو میں نے شروع میں آیات بھی پڑھی تھی سنما نزل علیکم بعد الغم والی وہ اسی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اس مقام پر جو غزوہ ہوا اس کے اندر عارضی طور پہ سطحی طور پہ مسلمانوں کو عزیمت ہوئی اور وہ بھی اس لیے ہوئی کہ ایک پہاڑ تھا جبل الرومات کہلاتا ہے جو چھوٹا سا ٹیلا ہے اس کی بھی آپ زیارت کریں گے اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا تھا کہ یہاں بیٹھیں اور وہ نگہداشت کریں لیکن جب فتح ہونے لگی مسلمانوں کو تو لوگ جو 50 افراد تھے اس میں 40 وہ حضرت عبداللہ بن جبیر سے کہہ کے کہ اب تو فتح ہو گئی مال غنیمت سمیٹنے چلنا چاہیے وہ اتر کے آ گئے کہ بس ان کی تھوڑی سی بظاہر قسم کی ایک وہ تھی اپنی خودرائی اس خودرائی سے جب نیچے تشریف لائے تو 10 صحابہ اوپر رہ گئے تو حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے مورچہ خالد کے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور ایسا خطرناک حملہ کیا کہ مسلمانوں کے سمجھیے کہ بڑے بڑے رؤسا وہ جامع شہادت نوش فرما گئے تقریباً 70 صحابہ کرام شہید ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے وہ شہید ہوئے ان کو دیکھ کر لوگوں میں سراسامی کی پھیل گئی کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے افراتفری مچ گئی بہرحال ان کی مارکت ختم ہوا تو اس کے بعد جو ہستیاں تھیں تقریباً 70 صحابہ کرام ان کو اسی مقام پر دفنایا گیا تو آج بھی ان کے مزارات مقدسہ وہاں پر موجود ہیں زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں وہاں گورنمنٹ نے کچھ پلاسٹک کی شیٹیں بھی لگائی ہوئی پھر ہماری جیسی قوم نے ان میں توڑ توڑ کے جگہ بنا دی پھر بھی جھانکنے کی بڑی مبارک جگہ ہے وہاں جا کے دعا کیجئے اور دعا اللہ سے قبول کی امید رکھیے نیک لوگوں کی جہاں بھی قبریں ہیں وہاں کھڑے ہو کے جب اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے اللہ پاک ضرور سنتے ہیں تو ضرور اللہ پاک قبول فرماتے ہیں بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور ان کی قبروں کی زیارت گویا کہ خود ان کی زیارت ہے تو ضرور ان کی زیارت سے مشرف ہوں اللہ ابواب کا ذکر آپ نے سن لیا، مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے، باب السلام بہتر ہے اگر مل جائے آپ کو تو وہاں سے داخل ہو جائیے، ورنہ کوئی بھی باب مل جائے آپ کو، چاروں طرف دروازے ہیں تو وہاں اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے دروازے تشریف لے جائیں، مسجد کے آداب کو مد نظر رکھیں، اور مسجد میں پوری مسجد ہی اب تو حرم کے حدود میں شامل، جہاں بھی جائیں نماز پڑھیں، خاموشی سے زیادہ وقت گزاریں، آواز بلند سے گفتگو نہ کریں، اور اس مسجد کے بھی ایسی آداب ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں۔ وہاں پہ ایک خطہ ٹکڑا ہے جو آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے حجرے اور منبر کے درمیان ایک ٹکڑا ہے جو ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی جنت سے اتارا گیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میری حوض جو ریاض الجنہ اس پر واقع ہے۔ یہ سارے کچھ اشارات ہیں بڑے مبارک کہ جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سب چیزیں وہیں آس پاس واقع ہیں، مراکز وہیں واقع ہیں، صرف آنکھ کا پردہ بند ہونے کی دیر ہے، سارے ہم پر غیب کے پردے جب کھلیں گے پتہ لگے گا غیب کے خزانے وہاں کیسے نیچے جاری ہیں۔ تو ریاض الجنہ بہترین جگہ ہے، وہاں نفل پڑھنے کے لیے بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں نفل پڑھیے اور وہاں کہا ادا کیجئے کہ ریاض الجنہ میں جس نے نماز پڑھ لی اس کے لیے حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے، میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ریاض الجنہ میں کچھ ستون ہیں، ایک تو منبر رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، منبر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ پہلے تو آپ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے اس بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ میں اب ذرا بوڑھا ہو گیا ہوں، کھڑے ہونے میں مشقت ہوتی ہے، کیا یہ اچھا میرے لیے منبر بنا دیا جائے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فلسطین کے رہنے والے تھے، ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمتی لکڑی منگا کے حکم دیا، انہوں نے وہ ممبر تیار کروایا۔ ممبر تیار کروانے کے بعد آپ اس پر تشریف لے آئے، کچھ روایت میں آتا ہے ایک خاتون نے ممبر بنوایا آپ کے لیے، آپ ان خاتون کے ممبر پر تشریف لے آئے، ممبر پہ پھر آپ خود پر ارشاد فرمانے لگے۔ آج بھی ممبر اسی جگہ واقع ہے جہاں پر آپ خود پر ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسی کے قریب محراب ہے، محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محراب کو جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو جہاں پہ قدمین شریف ہیں تھے وہ حصہ کھلا چھوڑ دیا، جہاں کی پشانی مبارک لگتی تھی اس حصے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ غلطی سے بھی کبھی کسی کا کوئی پاؤں وہاں نہ پڑ جائے جہاں آپ کی پشانی مبارک لگتی تھی۔ اب امت جب سجدہ کرتی ہے اس محراب میں تو ہماری پیشانی وہاں ہوتی ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہوا کرتے تھے، تو محراب کی زیارت بھی اللہ پاک آپ کو ہم کو سب کو نصیب فرمائے۔ پھر اس کے اندر کچھ ستون ہیں بڑے اہم، ایک تو استوانہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، استوانہ عائشہ آپ نے ایک دفعہ اصل میں فرمایا تھا کہ ریاض الجنہ میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے نا کہ وہاں پہ عبادت کتنی اہم ہے تو لوگوں میں پھر قرآن دازی کی پرچیاں ڈالنی پڑیں گی تب جا کے جگہ ملے گی، ورنہ وہاں جگہ نہ ملے لوگوں کو، اتنی اہم جگہ ہے وہ، تو لوگوں کو تجسس تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتا دیا تھا، بڑے صحابہ کرام نے اسے پوچھا چاہا انہوں نے نہیں بتایا، تو پھر ان کے عزیز حضرت بھتیجے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بڑا منا کے حضرت بی بی عائشہ کو تیار کیا کہ مجھے بتا دیں جگہ کون سی ہے، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشاندہی کی کہ یہ جگہ ہے وہ، تو جب انہوں نے نشاندہی کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہاں پہ نماز پڑھنی شروع کی، تو باقی صحابہ سمجھ گئے کہ یہ جگہ وہی ہے، وہاں رش لگنا شروع ہو گیا۔ اس نسبت سے یہ استوانہ عائشہ کہلاتا ہے، استوانہ یہ ہجرت مہاجر بھی کہلاتا ہے، تو بہرحال یہ وہ مقدس جگہ جو استوانہ عائشہ کے نام سے موسوم ہے۔ استوانہ ابو لبابہ، اس کو استوانہ توبہ بھی کہتے ہیں، یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر تاریخ ہے کہ انہوں نے بنو قریظہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز بس ایک تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے فاش کر دیا تھا، کچھ معاملہ چل رہا تھا، بنو قریظہ کو حضور نے محاصرے میں لیا ہوا تھا، وہ جب مجبور ہوئے تو بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں یہاں سے شام کی طرف ہجرت کی اجازت دی جائے، تو حضور نے کہا سعد بن معاذ کو امیر بنا لو، وہ جو کہیں گے ہم کر لیں گے، تو بنو قریظہ کو پتا تھا کہ سعد بن معاذ قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں ابو لبابہ کو آپ ہمارے لیے مقرر کر دیں سفیر، اس سے ہم بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ کو جب سفیر مقرر کیا گیا، ان کی کچھ جائیدادیں تھیں ان کے پاس، ان کے اہل عیال وہاں تھے، تو ان سے انہوں نے آ کے گریہ زاری کی، رونے لگے، ان کے پاؤں پڑ گئے کہ ہم اگر ہم نے رسول سے صلح کر لی یا ہم نے کوئی نرمی دکھائی ہمارا معاملہ کیا ہوگا، تو انہوں نے بس ہلکا سا اشارہ گردن کی طرف کر دیا کہ یعنی سب مارے جاؤ گے۔ اب یہ راز فاش ہو گیا، بڑی ندامت ہوئی کہ حضور کا راز میں نے فاش کر دیا، آ کے انہوں نے موڑی لوہے کی زنجیر سے اپنے آپ کو پلر سے باندھ لیا، کہ جب تک اللہ کی طرف سے توبہ نازل نہیں ہوگی میں اسی طرح بنا رہوں گا. سات دن تک بنے رہے, بھوکے پیاسے غشی سے ایسی حالت ہو گئی, گویائی بند ہو گئی, بنائی جانے والی تھی. ان کی بیٹی اور بیوی ان کو آگے دیکھ بھال کرتی تھی, قضا حاجت کے وقت کھول دیتے تھے پھر آگے باندھ دیتے تھے. سات دن تک کچھ کھایا پیا نہیں. لوگوں نے سفارش کی اللہ کے رسول ان کو کھول دیں, یہ مر نہ جائیں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مجھ سے آگے بات کرتے تو میں کچھ معاملہ طے کر لیتا. اب انہوں نے خود آ کے اپنے آپ کو باندھ لیا, معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. تو میں اللہ پہ میں بھی معاملہ چھوڑتا ہوں, اللہ ہی جب توبہ نازل کریں گے تو میں پھر کچھ کر سکوں گا. ہمارے ساتھ دن رات کے وقت بشارت نازل ہوئی, غالباً حضرت ام سلمہ کے آپ پاس تھے, آپ مسکرائے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. صحابہ کرام نے آ کے ان کو پھر مبارکباد دی اور تو کہنے کھولنے لگے تو کہنے کہ نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستخط سے میں اپنی رہائی چاہتا ہوں. پھر آپ تشریف لائے نماز فجر کے لیے, پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے کھولا, اس وقت یہ کھلے ہیں. تو اس کے بعد سے یہ استوانا ابو لبابہ استوانا توبہ کہلایا جانے لگا. استوانا سریر جہاں پر آپ کی چرپائی بچھا کرتی تھی, اعتکاف کے دنوں میں چٹائی بچھا کرتی تھی, اور سر آپ اپنے حجرے کی طرف کر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ سر میں کنگھی کر دیتی تھی, سر میں جوئیں دیکھ لی, دھوئیں تو آپ کی تھی نہیں خیر, لیکن آپ کے کنگھی کر دی, تیل لگا دیا اور آپ کے وہ غسل کے اندر خدمت فرما دی. تو اس طرح آپ کی خدمت کرتی تھی. استوانا سریر کہلاتا ہے یہ. استوانا حنانا رونے والا ستون, یہ وہ محبت والا عاشق ستون ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے بیان فرمانے کے لیے, تنے کو چھوڑ دیا تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بے وفائی, آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. آپ اتر کے تشریف لائے, اس کو تسلی دی, پیار کیا, اس کا ہاتھ پھیرا اور یہ چپ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اب تو کیا چاہتا ہے؟ ستون سے پوچھو کیا چاہتا ہے؟ دنیا میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے جنت میں؟ کہنے لگا کہ میں جنت میں ساتھ جانا چاہتا ہوں. آپ نے وہاں گڑا کھدوایا اور اس میں دفن کرا دیا اور فرمایا کہ قیامت میں جنت میں تم ہمارے ساتھ جاؤ گے. تو یہ وہ استوانا حنانا کی جگہ ہیں اور یہاں پر ظاہر ہے کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. بس ایک واقعہ اور بات کرتا ہوں, اس کے بعد پھر نعتیں پڑھوں گا, پھر دعا کریں گے. کہ خصف کا ایک واقعہ ایک امیر کے زمانے میں پیش آیا, تقریباً 700 ہجری کے غالباً. اس وقت کچھ لوگوں نے بڑی بھاری رشوت دے کے اس وقت کے امیر کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ رات کے وقت ہمیں حرم میں جانے کی اجازت دی جائے, اور ہم خاص طور پہ سیدنا ابو بکر حضرت عمر, ان دونوں کی لاشوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو نکال کے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ امیر راضی ہو گیا, اس نے رشوت قبول کر لی, بہت بھاری رشوت تھی. اور اس کے نمائندے نے آ کے جو یہاں کے حرم کے نگہبان تھے ان سے مخبری کر دی کہ بھائی یہ معاملہ طے ہو گیا, ڈیل ہو گئی, اور رات کو وہ بدبخت آئیں گے. 40 سے قریب افراد ہیں, وہ اس طرح نقب لگا کے یہاں سے ان دو شیخین کو لے جانا چاہتے ہیں. یہ کہتا ہے میرے تو سن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, رو رو کے میرا برا حال, اور میں تو پورے دن نماز پڑھ پڑھ کے روتا رہا, اللہ سے دعا کرتا رہا, یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں کیسے سنبھالوں, کس طرح حفاظت ہوگی. رات کے بھی کونے میں بیٹھا روتا رہا. پھر جب رات گئی, دیر ہو گئی, دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے, میں نے دروازہ کھولا تو 40 افراد بیلچے پھاوڑے کھتال لیے ہوئے بالکل تیار آئے تھے, اور کہنے لگے دروازہ کھولو. میں نے دروازہ کھول دیا, وہ اندر آ گئے. کہنے چپ رہنا, کسی سے کوئی لف کہنے کی ضرورت نہیں. اندر داخل ہو گئے, کہنے میں سہم کے بری طرح پھر کونے میں بیٹھ کر رونے لگا کہ اللہ میں مجبور بے بس کیا کروں, کیسے بدبخت یہ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے تو آج بھی جگہ موجود ہے, میرے بھائی بڑے مولانا انصار الحق صاحب نے جگہ ہمیں دکھائی تھی, ریاض الجنہ سے تھوڑا سا پہلے کوئی ایریا, اس کے اندر وہ جگہ ہے. تو جیسے جیسے بدبخت آگے روضہ پاک کی طرف بڑھنے لگے تو ایک ایک کر کے زمین میں دھستا چلا گیا, دھستے چلا گیا, دھستے چلا گیا. 40-45 افراد بدبخت وہاں پہ دھس کے ملون ہو گئے. جنہوں نے سکون کا سانس لیا کہ خدا کا شکر کیا, خود دفع ہوئے. اور پھر جب بہت دیر ہو گئی تو امیر کے وہاں سے نمائندہ آ گئے, ہمارے مہمان آئے تھے یہاں پہ زیارت کے لیے, کہاں گئے وہ؟ انہوں نے کہا کہ 40-40 غرق ہو گئے, دفن ہو گئے. پھر کہنا تم جھوٹ مت بولو ہم سے, جو کچھ سچا معاملہ بتاؤ ان کو, تم نے کہاں کیا؟ اس نے کہا کہ امیر کو خود بلا کے لاؤ, دکھا دو یہاں پہ, ابھی بھی ان کے کپڑوں پر پھنسے ہوئے نظر آ رہے ہیں, وہ سب کے سب دھس گئے ہیں. تو اس کے نمائندے نے انہوں نے آ کے دیکھا تو واقعا کپڑے دھسے ہوئے تھے اور نظر آ رہے تھے کہ ہاں یہ بھی لوگ دھسے ہیں. تو ظالم نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار کہ تم نے اس واقعے اگر کسی نے ذکر کیا ہوگا. تو بدبخت لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں. یہ تو چیزیں ہو گئی سب کچھ ادھر ادھر کی. آخری چیز جو سب سے اہم چیز ہے, مواجہ شریف, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حاضر ہونا ہوتا ہے, آپ کے روضہ پاک کی جالیاں. تو جالیاں وہ سمجھیے کہ جو جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو دو بڑے ہول آتے ہیں, ان سے تھوڑا سا اور آگے گزر کے اس طرح چاند نما جو ایک بڑا وہ بنا ہوا ہے سوراخ, یہ وہ مرجع انوار و برکات ہے جو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، اور آج بھی عیسائی اور یہودی اس بات سے سخت چراغپا ہوتے ہیں کہ یہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ زمین میں جانے کے باوجود بھی دنیا میں کروڑوں اربوں مسلمانوں کو لیڈ کر رہی ہے، پاور ہے کہ آج بھی لوگوں کا رشتہ اسے ٹوٹتا نہیں ہے، یہ وہ کون سی شخصیت ہے، اس نے لوگوں کے دلوں میں کیسی چنگاری جگائی کہ لوگ پیسہ خرچ کر کے اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں. گسولی بان ایک مستشرق گزرا ہے، وہ تو رشک کے اندر کہتا ہے کہ مجھے رشک آتا ہے محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں تو جب تھے تو تھے، انہوں نے جو لوگوں کو قائدان صلاحیتوں سے اپنا تابع دار بنایا، آج وہ دنیا سے گزرنے کے باوجود بھی کروڑوں اربوں لوگوں کے قائد ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، مجھے شخصیت پہ رشک آتا ہے. تو حقیقت ہے کہ وہ ہستی ہے قابل رشک کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحیم. کہ اس پاک مقدس جگہ پہ جب ہم پہنچتے ہیں، ہر بادشاہ نے اپنے زمانے میں خدمات کے وہ معاملات کیے، اب ہمارے زمانے جب ہم پہنچتے ہیں وہ معاجہ شریف کہلاتا ہے، معاجہ کا معنی آمنے سامنے. تو وہ لمحات ہمارے لیے سب سے زیادہ ادب کے ہوتے ہیں. آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. کہ اب ہم اس جگہ جا رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ہمیں اے زائر بیت نبوی جائے ادب ہے، آئے نہ تیرے دل کے دھڑکنے کی صدا بھی. کہ اس جگہ تو اتنے ادب سے انسان جائے کہ دل کے دھڑکنے کی آواز بھی نہ آئے. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما اور پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. تو لا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، تم اس ہستی کے سامنے ایسے زور زور سے گفتگو نہ کرو جیسے باہم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو، یہ تو بہت بلند مقام ہے. ایسا نہ ہو کہ تم ذرا سی کوئی بلند آواز میں گفتگو کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ہفت ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ لگے. عشق نبوی جس طرح انسان کو بلندیوں کے رفعت پر پہنچا دیتا ہے، اس طرح گستاخ رسالت بھی انسان کے ایمان کو ایک دم زیرو پر لے جاتی ہے. تو عشق نبوی کی چراغ تو ہماری بلند ہو تو ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو ہم تو قوت عشق کی چھموں کو آگے روشن کرتے ہوئے چلیں، اس معاجہ شریف پر حاضر ہوں، اور وہاں حاضر ہونے کے بعد ظاہر ہے میں چپ کھڑا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں. یہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پہ انسان کی زبان گم ہو جاتی ہے، خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، کچھ خواب کسی کیفیت ہوتی ہے، اس کو لگتا ہی نہیں کہ میں اس دربار عالی میں پہنچ چکا ہوں کہ جہاں کے لیے میں نے کب سے تصور کیا تھا، اور کیسے اللہ پاک نے یہاں پہنچا دیا انسان کو تصور میں بھی نہیں ہوتا. اور کیسے کیسے عشاق ہوتے ہیں عشق کے شمع دلوں کے اندر لیے ہوئے. ضروری نہیں کہ عاشق آپ کو نظر آ جائے، کتنے عاشقین ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں جمعرات کو وہاں پوری رات حرم کھلا رہتا ہے، اس کو پوری رات ہمیشہ کھلنے لگ گئے، کچھ ابواب اس کے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں خاص خاص دروازے، لیکن جمعرات کو عشاق کا خاص مجمع ہوتا ہے اس دربار کے اوپر، جاری اوپر. تو بڑی جاری کے اوپر سلام پیش کرنا ہے میں خاص طور پہ، جہاں بھی موقع مل جائے ادب سے ہاتھ باندھ کے نظریں نیچے کیے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو کے بہت ہی عاجزی کے ساتھ عربی کے اندر کتاب موجود ہو اس سے سلام پیش کر لیجیے، اردو میں آتا اردو میں پیش کر دیجیے، جس سے سلام کہا ہو ان کے سلام پہنچا دیجئے. نقش ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، سلام لوگوں کے پہنچتے رہتے ہیں، وہ سلام وہاں پہنچاتے رہیں، تصور کرتے رہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، من زارنی بعد وفاتی فکانما زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی فوجبت له الشفاعۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی میری زندگی کے اندر، اور جس نے میری زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. تو اس لیے اپنے آپ کو ہم اس شفاعت کا حقدار قرار دے دیں کہ پاک صاف ہو جائیں دربار میں جا کے. اللہ نے بلایا, اللہ کے دربار میں لپٹے. وہاں پہ جب ملتزم سے لپٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے ہم بالکل چوکھٹ سے لپٹے ہوئے ہیں, اور جب اللہ کے رسول کے دربار پر آتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کے دربار, اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر شفاعت ہم اپنی پیش کروائیں کہ اپنی شفاعت, اپنے آل اللہ کی شفاعت, کہ قیامت میں یا رسول اللہ ہمیں دیکھ کے منہ نہ پھیر لیجیے گا اور ہمارے حق میں شفاعت قبول فرمائیے گا. جو کچھ بھی ہو سکتا ہے رو کے خاموشی سے دل کی آواز سے یہ آپ کے سارے پیغامات اللہ پاک وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے اور ایسا عجیب و غریب وقت ہوتا ہے کہ جس وقت ہم جا کر سلام پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ طریقہ بتایا جب آپ خود دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, ایک مہینے پہلے پوری ترتیب بتائی, جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے وہ فلاں کنویں کے پانی سے غسل دینا, کپڑے یمنی حلے کے اندر مجھے کفن دے دینا, میرے اہل بیت میری تدفین کا انتظام کریں, اور مجھ پہ صلوات و سلام پڑھنا, اور پھر میرے جنازے کو تیار کر قبر کے پاس رکھ دینا, کچھ دیر کے لیے سب نکل جانا, پہلے جبریل میری نماز جنازہ پڑھیں گے, پھر میکائل پڑھیں گے, پھر اسرافیل پڑھیں گے, پھر عزرائیل پڑھیں گے, جب وہ پڑھ چکے ہوں گے پھر تم لوگ اندر آ کے نماز پڑھنی شروع کرنا. تو وہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور آفتاب ہدایت وہ زمین کا پیون ہو رہا تھا, یہ مقدس جو زمین کا ٹکڑا تھا جہاں سے آپ کے وجود سعود کو اللہ پاک نے تخلیق بخشی, فرمایا گیا کہ جہاں سے انسان بنتا ہے وہیں وہ پہنچتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کو عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا کیا گیا. جب آپ کی تجہیز و تکفین ہو گئی سب کہنے لگے کہ آپ کو بقی میں دفنایا جائے, کہاں لے جایا جائے, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی کہ میں نے خود سنایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے کہ انبیاء کرام جہاں دنیا سے پردہ کرتے ہیں وہیں ان کی آرام گاہیں ہوتی ہیں, آپ کی اسی چرپائی کے نیچے قبر مبارک تیار کی گئی اور آپ کو اس کے اندر اتارا گیا, اور تیاری سے جب آپ کی تیاری ہو گئی تیار کرنے کے بعد آپ کے جنازہ تھر وہ حجرے میں رکھا گیا. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر, حضرت عمر اور مہاجر انصار کی جماعت داخل ہوئی, جا کے سلام پیش کیا, السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کے بعد انفرادی انفرادی, چونکہ آپ دنیا میں جب تھے تب بھی امام, دنیا سے پردہ فرما کے بھی امام, آپ کی موجودگی میں کوئی امام بن ہی نہیں سکتا, وہاں پہ بس سب بس در سب یہ داخل ہوتے جاتے تھے, نماز پڑھ کے آتے جاتے تھے, ایک گروہ داخل ہوتا تھا دوسرا آتا تھا, جب پہلے سارے مردوں نے نماز اس طرح انفرادی طور پہ جا کے صفحے بناتے تھے اور الگ الگ پڑھ کے آ جاتے تھے, پھر ساری عورتوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی, تین دن تک اور شاخ کا ہجوم آپ کو اسی طرح سلام پیش کرتا رہا اور آپ کے وہ نماز ادا کرتا رہا. تین دن بعد یہ شمع اور یہ سورج, یہ وہ مقدس ہستی کہ جس کے لیے صدیوں سے ہزار ہر سال سے دنیا بھی قرار تھی, وہ ہستی اپنی آخری آرام باغ کی طرف تشریف لے جا رہی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں جب آپ کو لحد میں اتار دیا گیا, اوپر سے بند کر دیا گیا, پورا مدینہ ویران لگ رہا تھا, ہر چیز سے ویرانی ٹپک رہی تھی, مدینہ بے رونق ہو گیا تھا, کتنے صحابہ دل برداشت ہو گئے, وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام چلے گئے. پھر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے فرمایا کہ بلال ایسی بھی کیا بے وفائی, اب پلٹ کے آتے ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں. حضرت بلال حبشی زار و قطار روتے ہوئے حاضر ہوئے اور پھر نوازوں نے عرض کی کہ حضرت اذان بھی دیجیے, کہنے لگا تحمل نہیں ہوگا نہیں دے پاؤں گا, کہا آپ اذان دیجیے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو خواتین باحجاب بھی وہ آواز ان کے مسترب ہو کے بےقرار ہو کے روتی گلیوں میں نکل آئی. یہ عشق انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ معاہجہ ہمارے سامنے ہے, وہ قبر اتھر ہمارے سامنے ہے, ہم وہاں پہنچ گئے دربار عالی میں پہنچ گئے, بہت ادب سے سلام پیش کریں, جو کچھ دل میں آتا ہے پیش کر سکتے ہیں کر دیں, جب وہاں کے خدام آپ کو آگے بڑھنے کی آپ خاموشی سے آگے بڑھ جائیں, جیسا مناسب ہو ویسا مناسب دیکھ کے فوراً آگے بڑھ جائیں, زبردستی نہ کریں اپنے آپ کو وہاں پہ, کوئی کسی دوسری کی تنگی کا ذریعہ نہ بنائیں, اس سے آگے بڑھ جائیں. تو اگلا جو معاہدہ آتا ہے وہ خلیفہ راشد عاشق صادق آپ کے صدیق آپ کے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسن امت محسن کائنات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے تمام دوستوں کا احسان اتار سکتا ہوں لیکن ابو بکر کے جو احسانات ہیں ان کا میں دنیا میں کوئی مداوع نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ہر نبی کا خلیل ہوتا ہے, اگر میں اپنا خلیل بناتا ہوں تو صدیق میرے خلیل ہوتے. تمام کھڑکیاں جو فرمایا اطراف حرم میں سب بند کر دی جائیں, جائیں. خواخہ ابو بکر, ابو بکر کے جو گھر کی کھڑکی وہ مسجد میں آخر وقت تک کھلی رکھی گئی کہ اس کو بند نہ کیا جائے. بے شمار احسانات ہیں ان کا, یہ روزہ اطہار ہے ان کی بارگاہ ہے, وہاں کھڑے ہو کے سلام پیش کر ان کے احسانات ان کے سامنے گنائیں. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو تیسرے جو مواجہ ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان, ساری کائنات آپ پر قربان. یہ وہ عمر ہے کہ جن کے بارے میں کافر کہتا ہے کہ عمر اگر 11 سال اور حکومت کر لیتے دنیا سے کفر کا نام مٹ جاتا, جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. یہ وہ عمر ہے کہ جو جس گلی سے گزر جاتے تو حضور فرماتے شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا. یہ وہ عمر ہے کہ جو جن کے نام سن کے ایران اور قیصر اور کسرا کے وہ پاؤں میں لرزے تاری ہو جاتے تھے. لیکن یہ وہ عمر ہے کہ جو رات کو گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے. یہ وہ عمر ہے کہ جنہوں نے تقریباً 25 لاکھ مربع میل تقریباً 11 سال کے عرصے میں اسلام کے زیر نگی کیا, فتح فرمایا اور دور دور تک اسلام کو پھیلا دیا. یہ وہ ان کی آرام گاہ ہے, اس ذلیل قد ہستی کے سامنے آپ کھڑے ہیں. یہ وہ عمر ہے کہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو ان سے جا کے میری درخواست پیش کر دو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جگہ چاہتا ہے. لیکن امیر المومنین نہیں کہنا, کہنا عمر بن الخطاب. بڑی لجاجت سے جگہ طلب کی گئی, مختصر یہ کہ ان کو جگہ مل گئی اور اللہ پاک نے وہاں پہ ان کو آرام فرما دیا. پہنچ گئی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اللہ اکبر. ایک دعائے کی درخواست ہے, دعائے مغفرت. مرحومہ شعیبہ خاتون ان کی مغفرت کی دعا کی درخواست, اللہ پاک ان کی مغفرت کاملہ فرمائے. یہ ہمارے گروپ کے وہ حاجی صاحب ہیں اور ان کی والدہ صاحبہ کا وصال ہوا ہے حال ہی میں, اللہ ان کی مغفرت فرما کے درجات عالیہ نصیب فرمائے. اور عازب کی والدہ صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے, ان کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے اور ہم سب کی حاضریوں کو قبول و مقبول فرمائے. بس ایک نعت عرض کرتا ہوں, اس کے بعد پھر وہ دعا ہوگی انشاءاللہ. اور عزیز کافی تاخیر ہو گئی ہے, عشق محبت کی داستان ایسی ہے کہ اس میں انسان ایسا بہہ جاتا ہے کہ وہ ہوش نہیں رہتا, لیکن ظاہر ہے کہ سب کو اپنی اپنی مصروفیات بھی ہیں. یہ نعت پیش کر کے مختصر سے دعا, پھر انشاءاللہ اپنے اپنی وہ جو محترمہ تھوڑا سا خواتین کے اندر ترتیب بیان فرمائیں گی وہ, اور پھر اپنی اپنی منزل کو جائیں گے انشاءاللہ.
میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں, چلتے چلتے روزے پہ آ گیا ہوں. ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا, ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا, دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں, دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں. تیبا کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو, تیبا کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو, مجھ کو خبر نہیں تھی, مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں, مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں. جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو, جو کچھ بھی مانگنا ہے اس در پہ جا کے مانگو, وہ در بہت بڑا ہے, وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں, وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں. ست شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں, ایک نعت کہہ چکا ہوں, ایک نعت کہہ چکا ہوں, ایک نعت کہہ رہا ہوں, ایک نعت کہہ چکا ہوں, ایک نعت کہہ رہا ہوں. اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے, روزے کے سامنے ہوں, روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں, روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں. شان نہیں ہوں اور محض التجا ہوں, میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں.
اللهم صل على سيدنا محمد. لبیک اللهم لبیک, سب ساتھ میں پڑھیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.